من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بات چل رہی تھی پل صراط کے اوپر نور ایمانی کی. کافروں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کو تو نور ملے گا ہی نہیں, ان کو تو پل صراط پر چڑھنے سے پہلے ہی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ نور کا مسئلہ مومنوں اور منافقوں کا ہوگا. چنانچہ مومنین کو جو نور ملے گا وہ پورا پل صراط پار کروا کے ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا, اور منافقین کا جو معاملہ ہوگا ان کو ابتداءً نور ملے گا, بعد میں چل کر کے ان کا نور ماند پڑ جائے گا, بوجھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اب یہ منافقین دو طرح کے تھے. ایک وہ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تھے, جن کا نفاق صریح اور واضح تھا, کیونکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اس لیے کون منافق ہے وہ بتلا دیا جاتا تھا. تو وہ جو منافقین ہیں وہ تو شروع ہی سے نور ایمانی سے محروم رہیں گے. البتہ اس امت کے اندر جو منافقین بعد میں پیدا ہوئے ان منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نفاق کوئی یقینی چیز نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اسی لیے ہم کسی کے بارے میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے. تو جو اس امت میں بعد میں منافقین آئے ان منافقوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ابتداءً نور دیا جائے گا, لیکن ان کے ایمان کے اندر کمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایمان نور ان کا بجھ جائے گا. تو حضور کے دور کے منافقوں کو تو شروع سے نہیں ملے گا, اور بعد میں امت کے جو منافقین رہے ان کو ابتداءً نور ملے گا, بعد میں ان کا نور سلب ہو جائے گا. بات نے یہ کہا ہے کہ ظاہری ایمان کی وجہ سے نور تو تمام منافقین کو ملے گا, سب منافقوں کو ظاہری ایمان کی وجہ سے نور تو ملے گا, لیکن وہ نور دیر تک نہیں چلے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں, اخلاص نہیں, اور ایمان اور اخلاص کے بغیر وہ نور دیر تک نہیں چل سکتا. جیسے کوئی چراغ تو بہت شاندار ہو, اوپر کی بتی بھی بہت شاندار ہو, لیکن نیچے تیل نہ ہو تو اوپر بتی جلا ہو تو وہ تھوڑی دیر جلے گی, پھر تیل نہیں ہونے کی وجہ سے بجھ کے ختم ہو جائے گی. بالکل یہی حال ہوگا منافقین کا کہ شروع میں تو سب منافقوں کے ایمان کی بتیاں جلے گی, لیکن اندر جو ہے ایمان اور اخلاص کا روغن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان کا چراغ نور ان کا فوراً بجھ جائے گا. اور اس آیت کو بعض حضرات نے اس پر بھی محمول کیا جیسے بتایا تھا کہ دھوکا, کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے تھے, وہو خادعہم, اللہ ان کو دھوکا دے رہے, یعنی فرمائیں گے کہ جاؤ پیچھے نور تو ہے, جہاں سے حساب کتاب ہوا تھا وہاں ہم نور لے کے آئے, اور ظاہر بات ہے کہ محشر کی طرف وہ دوبارہ لوٹ نہیں سکیں گے. یا یہ کہ دنیا مراد ہے, کہ یہ نور کا محل دنیا ہے, تم لوٹ کر کے دنیا کی طرف جاؤ, وہاں سے نور لے کر کے آؤ. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ دنیا کی طرف آ سکیں گے نہیں. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, یعنی ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان کے اندر. اس دیوار کا نام بعض نے دیوار اعراف بتلایا ہے. لباد بسور لہو باب, اس دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی بنا ہوا ہوگا, اور اس دروازے کی کیفیت عجیب و غریب ہوگی. باطنہ فیہ الرحمہ, اندر کی طرف جہاں ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں وہاں تو یہ دروازہ بشکل رحمت ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور جدھر یہ منافقین لوگ کھڑے ہوں گے اس جانب کے اندر یہ دروازہ عذاب کی شکل کے اندر ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی باہر کی طرف دکھانے کے لیے دروازے پر شاندار خوبصورت ڈیزائن بنائی گئی اور اندر سے پاٹیاں دکھتے ہو اس طریقے سے, تو جس طرف مومنین کھڑے ہوں گے اس طرف یہ دروازہ رحمت ہی رحمت, اور وہی دروازہ اندر کی طرف سے دیکھو تو وہاں آزاد ہے, تو اس دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین نور کی تلاش میں جائیں گے, کیونکہ ان کو کہا گیا نا قیلر جیو, تو وہ لوٹیں گے ڈھونڈنے کے لیے, تلاش میں نکلیں گے, لیکن سب جگہ تاریکی ہونے کی وجہ سے کہیں پر بھی نور نہیں ملے گا. تو پھر واپس لوٹ کے آئیں گے تو اب کوئی مسلمان بھی نہیں ان کو ملے گا. منافق اور مسلمان کے درمیان ایک دیوار لمبی چوڑی حائل کر دی جائے گی, اسی دیوار کو دیوار اعراف کہتے ہیں. چنانچہ اس پار منافق دیوار کے اس پار مومنین, دیوار کے پیچھے سے بات چیت دونوں کے درمیان میں ہوگی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے گزر جائیں گے تو ایمان والوں کے گزرنے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, کہ جو دیوار کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, کیونکہ مومنین تو وہاں سے آگے گزر چکے. ینادونہم, وہ منافقین مسلمانوں کو بوم پاڑیں گے کہ ذرا ہم کو, یعنی دیوار کے پیچھے سے یا دروازے سے بوم پاڑیں گے. الم نکم معاکم, دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے, یعنی ایک مسجد میں اپنے نماز پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی اپنے ساتھ بیٹھتے تھے, بعض بعض غزوات میں بھی ہم لوگ ساتھ آ جاتے تھے. قالوا بلا, ایمان والے کہیں گے ہاں بات تو تمہاری سچی, اپنے دنیا میں ساتھ تھے, لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو نفاق کے ذریعے سے ہلاکت میں ڈالا تھا. وتربصتم, اور تم تو مسلمانوں کے بارے میں حالات آوے اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بڑی آفت آوے اور سب مسلمان ہلاک ہو جاوے. وارثتم, تم تو دین اسلام کے بارے میں سب کے میں پڑے ہوئے تھے. وغرتکم الامانی, اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا تم مر گئے. وغرکم باللہ غرور, اور تم کو اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈالا. شیطان نے یہ پکی پڑھائی تھی تم کو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. شیطان نے ایسی پکی بھی پڑھائی تھی کہ اگر آئی قیامت تو وہاں تم کو عذاب نہیں ملے گا بلکہ تم کو رحمت ہی رحمت ملے گی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية, تو آج قیامت کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ مالی جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ولا من الذين كفروا, اور کافروں سے بھی کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا. ومأواكم النار, اور تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ ہے. هي مولاكم, دوزخ کا ٹھکانہ تمہارا دوست بنے گی, تمہاری رفیق بنے گی. اب کسی دوسرے رفیق کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوزخ تمہاری رفاقت اور دوستی کے لیے خاص ہے. کتنی بری بات کہی گئی مومنین کے لیے. ہوا مولا کم, اللہ مدد کرنے والے, اور ان کافر و منافقوں کے لیے ہی مولا کم, جہنم تمہاری رفیق ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِ. بعض بعض حضرات ایمانی حمیت اور اسلامی درد سے تھوڑے خالی تھے, یعنی ایک مومن کے دل میں ایمان کی جو حمیت اور غیرت ہونی چاہیے اور ایمان اسلام کی نسبت پر جو درد ہونا چاہیے, اس سے بعض مومنین خالی تھے. ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. نمبر دو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ بعض ایمان والوں کو عمل کی لائن سے تھوڑی سستی ہو گئی تھی, اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آیت اتری. نمبر تین, مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مالی فراوانی بہت ہو گئی, مال کی وسعت بہت ہو گئی, تو اعمال کے اعتبار سے تھوڑی کمزوری آئی, اس کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. غرض یہ کہ انسان غفلت کے اندر نہ رہے, غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں, اور دل کی سختی کو بدلنے کا علاج کثرت ذکر ہے. کثرت ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے, قساوت قلب دور ہو جاتا ہے. الم یعنی للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے دل نرم نہیں ہو گئے؟ ایمان والوں کے دل اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو گئے؟ اس بات کے لیے ان تخشع قلوبهم, کہ ان کے دل ڈرنے لگے, ان کے دل اللہ کی یاد کے اوپر ڈرنے لگے, ان کے دلوں میں اللہ کی یاد پر خشوع پیدا ہونے لگے. دل کے اندر خشوع کا ہونا شرط ہے. وما نزل من الحق, اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس سلسلے کے اندر قرآن, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, نصیحت کی باتیں, قرآن کی باتیں, ان سب سے دلوں کے اندر خشوع اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی. یہود اور نصارہ مراد ہے, کہ ان یہود نصارہ کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی پاکیزہ باتوں اور ذکر سے غفلت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. فطال عليهم الامد, چنانچہ زمانہ ان کے اوپر بڑا لمبا گزر گیا. لمبا زمانہ گزرنے کا کیا مطلب؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں نہیں تھے, انبیاء کی پاکیزہ تعلیمات سے جب محرومی ہوئی, تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. اس سے یہ بات نتیجے کے اندر نکلتی ہے کہ انبیاء, اولیاء, صلحاء کا وجود اہل زمین کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے. جب ان کے وجود سے زمین خالی ہوتی ہے, تو پھر دنیا کے اندر قساوت قلبی, غفلت, یہ سب چیزیں جو ہے بڑھ جاتی ہے, عام ہونے لگتی ہے. تو زمانہ لمبا ہو گیا انبیاء علیہ السلام کے نہ ہونے کا. فقست قلوبهم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. فکثیر منهم فاسقون, اور ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان بن گئے اور نافرمانی کے کام کے اوپر اتر آئے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کو دوبارہ آباد فرما دیتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کو دوبارہ آباد کر دے, جب غافل دل کے اوپر اللہ کا ذکر آتا ہے, تو اس غافل دل کے اندر اللہ کی یاد آنے سے اس کے دل کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر سے غفلت دور ہو جایا کرتی ہے. تو فَقَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یقیناً اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ، پکی بات یہ ہے کہ ہم آیتوں کو کھول کھول کر کے، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کو سمجھو، سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرو. اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ، دونوں طرح کی قرات آئی ہے، تخفیف اور تشریف. ایک قرات کے اعتبار سے صدقہ کرنے کا معنی، دوسری قرات کے اعتبار سے ایمان اور یقین اور تصدیق کا معنی. یقیناً جو لوگ صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والی عورتیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی تصدیق موجود ہے، ایسے مرد اور ایسی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیا، یضاعف لہم، تو ان کا بدلہ ڈبل کر دیا جائے گا، ثواب ڈبل کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا بدلہ ہے. دیکھو، حضرات صحابہ بھی انسان تھے، بشریت سے وہ بھی پاک نہیں تھے، تو حضرات صحابہ کے اندر کسی طرح کی کچھ کمزوری آئی اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ الذی نزل احسن الحدیث والی آیت باری تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے نازل فرمائی. پھر کچھ مدت کے بعد، یعنی اس آیت کے اترنے کے اوپر لوگ سنبھل گئے، اعمال کے اندر چست چوکنا پابند ہو گئے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس میں حلال پیدا ہو گیا کہ صحابہ نے آ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، حضور آپ ہم کو کوئی حدیث سنائیے تاکہ دلوں کی اذن حلالی کیفیت دور ہو جائے اور پھر عمل کی تازگی ہو. تو اس پر علم یعنی للذین آمنوا علی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. یہ آیت ہجرت سے ایک سال بعد نازل ہوئی. بات کہتے ہیں کہ آیت مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہے منافقوں کے واسطے، جیسے خود علامہ بغوی کی رائے یہ ہے کہ یہ منافقوں کے لیے، اور للذین آمنوا سے مراد اس صورت میں لینا پڑے گا ظاہری ایمان، یعنی منافق لوگ جو ظاہری ایمان رکھتے، ان کو اب دل سے ایمان قبول کر لینا چاہیے، صرف ظاہری ایمان کے اوپر اکتفا نہ کرے. تو بعض نے اس کو منافقین کے لیے بھی مانا کہ ان کو پکے ایمان کی دعوت دی گئی. حضرت فضیل بن عیاض کے ایمان کا یہی آیت کریمہ سبب بنی تھی. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون، یعنی کہ فضیل بن عیاض جو ایک زمانے میں بگڑے ہوئے انسان تھے، یہ آیت کی تلاوت نے ان کی زندگی بدل کے ولایت کے درجے کے اوپر پہنچا دیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لائے، اولئک ہم الصدیقون، وہی لوگ بالکل صحیح اور سچے لوگ ہیں. دیکھو، صدیقون سے مراد یہ ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہو، ورنہ صرف ایمان کی وجہ سے اس کو صدیق نہیں کہا جاتا. ایمان کے بعد ایمان کا کمال شرط ہے صدیق بننے کے واسطے. صدیق بھی جو ہے نا، یہ مراتب ہے اس کے لیے، جیسے ولایت کے مراتب ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے ولی، یہ تھوڑے کم درجے کے ولی، اس طرح صدیقین کے بھی مراتب ہے. اور کم سے کم مرتبے کے واسطے بھی ایمان کامل تو شرط، عمومی جنرل ایمان اس کے لیے نہ چلے، اس کے لیے تو کامل ایمان اور اعمال کی کثرت، یہ سب صدیقین کے واسطے شرائط میں سے ہیں. اولئک ہم الصدیقون، اور وہی لوگ بالکل سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر. والشہداء عند ربہم، اور وہ لوگ اپنے رب کے پاس گواہ بنیں گے. کس پر گواہ بنیں گے؟ چنانچہ پچھلی امت کے لوگ جب اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گے تو اس وقت یہ لوگ گواہ بنیں گے، اور یہ لوگ گواہی دینے کا کام کریں گے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، اللہ ان کو ثواب بھی دیں گے، اللہ ان کو نور بھی دیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخ والے ہیں. اب دیکھو آیت میں دو لفظ آیا ہے، ایک لفظ آیا صدیق، دوسرا لفظ شہداء. تو پہلی رائے یہ ہے کہ ہر ایمان والا کسی نہ کسی درجے میں صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے، ہر ایمان والا عام، کیونکہ ایمان کی وجہ سے اس کو ایک مقام صدق حاصل ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تصدیق کی ہے. اور شہداء وہ حالات کو بیان کرنے والا بھی ہوگا. اور بات کہتے کہ نہیں، اس سے اپنے کو کمال کو مراد لینے کا، جس کے اندر کامل تصدیق ہو، گویا کہ سب سے پہلے اس کے مخاطب ہوں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر بعد میں امت کے کاملین. اور بات کہتے ہیں کہ بعد میں امت کے کاملین بھی نہیں، صرف صحابہ مراد اور صدیقین اور شہداء سے. تو بعض نے اس کو عموم کے اوپر رکھا اور بعض اس کو حضرات صحابہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں. کہتے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن امتی شہداء، میری امت کا ہر ہر ایمان والا شہید ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ ارشاد فرمائی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صدیقین اور شہداء اصل میں مومنین کے مخصوص اعلیٰ طبقات کے لوگ ہیں، ایمان کا کمال، اعمال کی کثرت، جو بڑی صفات عالیہ کے حامل ہو. اور یہاں پر جو آیت کے اندر عموم کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کسی درجے میں صدیق کہلانے کے قابل ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا سے مراد عام مومنین، نہیں کامل مومنین اور عبادت میں پابندی کرنے والے. ورنہ جو مومن غفلت میں ہو اور جو مومن زیادہ عمل نہ کرتا ہو، اس کو صدیق اور شہید نہیں کہا جائے گا. تو یہ ایک عام ترجمہ ہے شہید کا، قیامت کے دن حالات بیان کرنے والا. اور بعض نے شہید سے شہادت بھی مراد لی ہے، اللہ کے نام کے اوپر جان دینے والا. اس صورت میں یہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کے اندر صدیق کے بعد مقام شہادت کو ذکر کیا گیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر جان قربان کرنے والے. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہے، ایمان کی روشنی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پہلا لفظ آیا لعب، دوسرا لہو، تیسرا زینہ، چوتھا تفاخر، پانچواں تکاثر فی الاموال والاولاد. لعب کس کو کہتے ہیں؟ لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی فائدہ مد نظر نہ ہو، کوئی طرح کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کھیل کو لعب کہا جاتا ہے. جیسے کہ وہ چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی ٹرک اور رکشہ وغیرہ کھیلوں میں نہیں کھیلتے، بیٹھ کر کے تو چھوٹی ٹرک چلائیں گے، پھر وہ گگرے بجائیں گے، اس طرح کے چھوٹے بچوں کے جو کھلونے ہوتے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے لعب. جیسے بعض لوگ سبق میں نیند اڑانے کے لیے نہیں کرنے کے کام بھی کرا کرتے، کوئی کھجا لے گا، کوئی یوں کرے گا، کوئی لکھے گا، کوئی ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی پانی پینے جائے گا، مقصد ہے نیند اڑانا. تو لعب، لعب کہتے ہیں ہر ایسے کام کو جس کا کوئی مقصد اور فائدہ نہ ہو. نمبر دو لہو، لہو کہتے ہیں ایسے کام کو جس کے اندر مقصود بھی ذات تفریح ہو اور ضمناً ورزش آتی ہو. مقصد تفریح اور ورزش ضمناً. نمبر تین زینت، زینت کہا جاتا ہے بناوٹ اور جو ہے انسان کا اپنے آپ کو خوش نما بنانا، خوش منظر بنانا، اس کو کہا جاتا ہے زینہ، ٹپ ٹاپ. اور اس کے بعد لفظ آتا ہے تفاخر بینکم. تفاخر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پاس کوئی چیز ہوئے اور دوسرے پاس نہیں ہوئے تو اس کے اوپر فخر کرنا، میرے پاس تو اتنا شاندار کپڑے کا کرتا ہے، میرے پاس تو کھادی کا بھی نہیں ہے، میرے چشمے کی فریم دیکھ، میری گھڑی دیکھ، میرا موبائل دیکھ، میرا ہونڈا دیکھ، کتنا اچھا. یہ وہ تفاخر بینکم. پھر ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کی تمنا. میرے تو 15، تیرے کتنے؟ روز خالی میرے 15. مال تیرے پاس کیا؟ ایک اج گھر. میرے تو 4. اس طریقے سے تو مال اور اولاد کے اندر جو ہے کثرت کی تمنا. مفسرین فرماتے کہ عمر کے مراتب کے اعتبار سے آیت میں ترتیب ہے. انسان جب بچہ ہوتا ہے تو بچپن کے اندر لعب میں مشغول لیتا ہے، یعنی ایسے کھیل کھیلتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو لہو میں مشغول ہوتا ہے جس میں تفریح اصل اور ورزش ضمن. پھر اس کے بعد جب جوانی آئے گی تو وزینا، ٹوپی، کپڑے، چپل، موزے سب میچنگ، اور اس کے پیچھے اپنے اوقات بھی برابر لگے، اور جب تک بن ٹھن کے نہیں نکلے وہاں تک باری نہیں نکلے. بہت سے طلبہ اس کے عادی ہوا کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر کے اوپر پھر جوانی سے جب آگے بڑھتا ہے 45-50 کی عمر، تو اب اس عمر کے اندر کیا تفاخر کہ اس کے اندر دکھلانے کا، میرے پاس دیکھ کتنا اچھا موبائل آیا، دیکھ کتنا اچھا میری گاڑی، دیکھ میرا بنگلہ دیکھ. اور اخیر عمر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان مال اور اولاد کی کثرت کے ذکر میں رہتا ہے، کیسے بچوں کے یہاں بچے ہو جائے، پوترے نواسے، پھر ٹیم ہو جائے اور خوب مال جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں. تو یہ زندگی کی عمر کی ترکیب ہے. بات کہتے ہیں کہ اس کے اندر غفلت کی غفلت کے اسباب کو بھی ترکیب بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کون سے اسباب غفلت کے اندر ڈالنے والے ہیں. تو کہا ابتدائی دور میں لہو غفلت میں ڈالے گا، پھر لہو غفلت میں ڈالے گا، پھر یہ زیب و زینت غفلت میں ڈالے گی. یہ زیب و زینت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بعض طلبہ سبق میں بھی دیکھتے رہتے ہیں میں کتنا گورا دکھتا ہوں، بعض یہاں بھی کاٹتی پھراتے رہتے ہیں کہ ذرا بھی بال ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، جیسے دلہن بن کے نہیں بیٹھتے ہو یہاں پر شوکیش کے اندر، اس طریقے سے. تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تو گویا کہ زندگی کے اندر جو غفلت لانے والے اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو آیت کے اندر اس ترکیب بیان کیا گیا ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنیا سے تو زہد اور بے رغبتی ہی اچھی بھائی، اس بارش کی طرح کمثل غیث. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال لیتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے بارش برسی، اس کی وجہ سے کھیتی لے لہا اٹھی، اور اتنی لے لہا اٹھی کھیتی کہ کاشتکار کو بہت اچھی لگتی ہے کہ میری کھیتی کتنی اچھی ہو گئی، کتنا بہترین میرا کھیت ہو گیا. اور یہاں آجبل کفار، بعض نے اس کے کاشتکار کو بھی مراد لیا ہے کفار سے، کیونکہ کفر کے معنی آتے چھپانے کے، اور کاشتکار زمین میں بیج چھپانے کا کام کرتا ہے، اس لیے بعض نے کاشتکار کا معنی بھی لیا ہے. تو کاشتکار کو اپنی کھیتی اور اپنا کھیت بہت اچھا لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، دھیمے 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 کھیتی جب پک جاتی ہے تو ہری میں سے پیلی ہو جاتی ہے، پھر کھیتی کاٹ دی جاتی ہے، دانا الگ، بھوسا الگ, تو پھر وہ ایک دم چورے چورا ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. ثم تكون حطاما, چورا ہو کر کے ختم, ہوا میں اڑ جائے گی, جلا دی جائے گی. انسان زندگی بھی اسی طریقے کی ہے کہ ابتدان جو ہے بچپنا, پھر کھلتی جوانی, پھر بڑھاپا, اور پھر انسان ختم ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. تو انسان کے جسم کا بھی اسی طریقے کا حال ہے. یہ اسی طریقے سے کافروں کو بھی آیت میں تنبیہ ہے اور عام مومنین کو بھی آیت کے اندر تنبیہ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے, جس کی ابتدا بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے, پھر انتہا کے اندر یہ چورا ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے اوپر دل مت لگاؤ بھائی. وفی الآخرت عذاب شدید, اور آخرت میں ان کو سخت عذاب ہوگا. یہ کافروں کے لیے. ومغفرت من اللہ, اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی ایمان والوں کے لیے. ورضوان, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, یہ بھی مومنین کے حق کے اندر. اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. دیکھو مطلقاً مال اور اولاد کی کثرت شریعت میں مضموم نہیں ہے. حضرات صحابہ میں بھی بڑے بڑے تجار گزرے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, اور صحابہ انصار میں سے تو بہت سے مالدار حضرات تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. مالداری کون سی مجھے؟ جو مالداری انسان کو دین میں لاپرواہی کا ذریعہ بنے, اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ بنے, وہ مضر. دیکھو نفس دنیا یہ مضر نہیں ہے, جس دنیا کے ملنے پر انسان اللہ کو بھول جائے یہ مضر ہے. گویا کہ ایک بات عام ہو گئی کہ دنیا کہتے ہیں اللہ سے غفلت کا نام. اب تو آدمی جھونپڑے میں رہ رہے, غریب ہے, فقیر ہے, لیکن اس حالت میں بھی خدا کو بھولے ہوئے ہیں, تو یہ آدمی دنیا دار کہلائے گا. جھونپڑے میں رہ کر کے اللہ کو بھول جائے, اللہ کو یاد نہ کرے, احکام شریعت کے پورے نہ کرے, وہ دنیا دار ہے. اور ایک آدمی شاہی محل میں رہتے ہوئے احکام شریعت کو پورے طور پر انجام دے, وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا, وہ جندار کہلائے گا. تو اصل مدار ہے دنیاوی مال کی کثرت قلت پر نہیں, مدار ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کی یاد اور احکام کے اندر وہ کیسا ہے, آگے ہے کہ وہ پیچھے ہے. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سابقو, سبقت کرو یعنی اتاول کرو, جلدی کرو, جلدی جلدی آگے بڑھو. کس کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھنے کا؟ نمبر ایک مغفرت. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے اسباب, اور مغفرت کے اسباب کیا؟ اللہ سے معافی مانگنی, اللہ سے توبہ کرنا, اللہ کے احکام کو پورا کرنا, ساری کی ساری نیکیاں کرنا. اس کے لیے تم جلد سے جلدی سے آگے بڑھو. عمر اور تندرستی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اسی لیے نیک عمل میں سستی مت کرو. باعث نے کہا کہ سابقوں کا مطلب ہے دوسروں سے آگے بڑھو نیک کام کے کرنے کے اندر. جس طرح دنیا کمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو, اس طرح نیک عمل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. بعض نے سابقو الی مغفرت کا مطلب بیان کیا, مسجد میں آگے بڑھتے رہو, آگے والی سب کو حاصل کرو. بعض نے جہاد کی صفوں کو آگے رہنا یہ بیان کیا کہ جہاد کی صفوں میں آگے رہو, پیچھے مت رہو. ربکم, تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف آگے بڑھو. وجن, اور جنت کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھو, جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے بقدر ہے. دیکھو عام طور پر چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے, ہر چیز میں یہی ہوتا ہے. تو جب اس جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ تو لمبائی کتنی زیادہ ہوگی، آسمانوں اور زمین اور اس کی اس حد کو ملا دیا جائے تب جا کر کے وہ اس کی چوڑائی بنتی ہے، ساتوں تو آسمان ساتوں تو زمین، تو پھر آسمان کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. اور بعض نے مطلقاً بھی مراد لیا ہے کہ بھائی مطلقاً عظمت اور شان کو بتلانا ہے کہ ایسی عظیم شان جنت کو حاصل کرنے کے چکر کے اندر پڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. جنت تیار کی گئی ہے اللہ اور اس اللہ کے رسول کے اوپر ایمان والوں کے لیے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ جنت اللہ کا فضل ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی جس کو چاہیں گے اس کو عطا فرمائیں گے. فضل کے بغیر تو جنت تو کیا، جہنم سے چھوٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ جنت تو اللہ کا فضل ہے. یوتی ہی میں یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں. دیکھو انسان دو چیزوں کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. بے فکرا اور غافل ہونے کے دو اسباب ہیں. ایک سبب ہے راحت اور عیش، کہ بہت راحت ملے بہت عیش ملے تو بھی اللہ کو بھول جاوے. دوسرا سبب ہے غم اور مصیبت کی کثرت، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ بہت دن سے مسجد میں دکھتا نہیں ہے، بات جانے دینی. وہ حالات جیسے آئے کہ مجھ سے کتنے دن سے مسجد میں آیا بھی نہیں، اس طریقے سے. اور انسان کے اوپر جب نعمت اور راحت اور عیش آتا ہے تو انسان فخر اور بخیلی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان بعض مرتبہ کفر مصیبت اور غم میں پڑ کے کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. دونوں کا علاج آیت کے اندر ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر. اے لوگو، تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، کھیتی میں مصیبت، تمہاری جانوں کے اندر مصیبت، بیماریاں، اولاد کا مر جانا، کڑکی کا آنا، مال سامان کا چوری ہو جانا، الجھن ٹینشن کا ہو جانا، یہ مام ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمین کے اندر کوئی مصیبت پہنچے، یعنی جہاں تم رہتے ہو وہاں، تمہارے کھیتوں میں، ولا فی انفسکم، اور تمہاری ذات کے اندر، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ نے اس کو لکھ دیا ہے، یعنی یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ آفت، یہ تکلیف پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی، پھر دنیا کے اندر پیش آئی. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. تاکہ جو چیز ہاتھ میں سے چھوٹ گئی اس پر تم لوگ غمگین نہ ہو، اور جو اللہ نے تم کو دیا اس کے اوپر تم اتراتے ہوئے مت ہو جاؤ. دیکھو جب انسان یہ سوچے نا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دن سب کا سب جانے والا ہے ہاتھ میں سے، یہ تندرستی ایک دن آئے گا کہ مرنے پر ختم، یہ بنگلہ مرنے پر ختم، اپنے ہاتھ سے جائے گا، تو جو کچھ نعمت ہے وہ ایک دن میرے ہاتھ میں سے جانے ہی والی ہے. یہ آدمی اتنا مراقبہ کرے، تصور کرے تو کبھی اتفاقاً چلا جاوے تو اس پر غم نہیں ہوگا کہ بھائی میرے 5000 روپے چوری ہو گئے. بھائی غم کا ہی کہا، مرے گا تو 5 کروڑ گھر میں ہوگی چھوڑ کے جانے والا ہے نا، اب تو 5 گئے، اس میں کیا غم کرنے کا. تو جو کچھ اپنے پاس ہے وہ ایک دن چھوٹنے ہی والا ہے، اس کا مراقبہ کرے تو انسان کو ابھی جو چیز چھوٹ گئی فوت ہو گئی اس کے اوپر کبھی غم ہوگا نہیں. اسی طریقے سے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے مقدر کی جو چیز ہے وہ تو مجھے پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی، اس سے میں محروم ہونے والا نہیں ہوں. اب اچانک کہیں سے بڑی دولت آ گئی تو اس پر اترائے گا نہیں کہ مقدر کا تو آنے ہی والا تھا، آج نہیں تو کل، لہٰذا ابھی آئے اس میں اترانے کا کھائے گا. اس لیے اس آیت میں دونوں چیز کا علاج ہو گیا. واللہ لا يحب كل مختال فخور. دیکھو غم نہ کرنے کا مطلب کیا، لکھ لا تاسو علامہ پاتکم، جو چیز ہاتھ میں سے چلی گئی اس سے غم نہیں کرنے کا. غم نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غم مت کرو جو اللہ کے حکم پر راضی رہنے سے اور صبر کرنے سے مانع ہو. آدمی یہ نہیں کہے کہ کیا میری تقدیر ایسی، میرے اللہ نے ایسا کیا، نعوذ باللہ، بعض مرتبہ آدمی بکنے لگتا ہے. نہیں، تو ایسی بات نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے اوپر راضی رہنا اور صبر کرنے سے مانے بن جائے. وہ میرے 5000 گئے، نے پھر وہ اس نے چھڑا وارا، نے رونا چالو کیا، نے پورے محلے کو، نے پورے گاؤں کو، نے پوری دنیا کو خبر ہو گئی 5000 گئے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کوئی چیز آدمی کی فوت ہوتی ہے تو فطری غم تو ہونا ہی ہونا ہے. فطری غم سے آیت میں نہیں روکا گیا. آیت میں جو روکا گیا وہ ایسے غم سے روکا گیا جو اللہ کے حکم پر راضی رہنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے اور صبر کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، ایسے غم سے روکا گیا. اسی طرح ولا تفرحوا، کون سی فرحت ممنوع ہے جو انسان کے اندر غرور اور اکڑ پیدا کر دے. کوئی نعمت آئی تو غرور اور اکڑ، یہ باقی فطری خوشی کہ الحمدللہ میرے پاس اتنا شاندار موبائل آیا جو ابھی انڈیا میں بھی ڈاؤن لوڈ ہوا نہیں ہے، انڈیا میں بھی ابھی لانچ نہیں ہوا ہے، ایسا میرے پاس آیا اس پر الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ فطری خوشی کوئی ممنوع چیز نہیں، لیکن اتراوے اکڑ پیدا کرے، گھمن پیدا کرے، میری ٹوپی اتنی اچھی اور میرے چشمے کی فریم اتنی اچھی، تو یہ شریعت میں ممنوع ہے. باقی خوشی ممنوع نہیں ہے شریعت کے اندر. ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالی ہر اترانے والے متکبر کو اور لوگوں کے سامنے فخر کرتے رہنے والے کو پسند کرتے نہیں ہیں. دیکھو جو چیز آدمی کی پسندیدہ نہ ہوئے نا اس پر نفرت انسان کو ہوتی ہے، لیکن انسان کو ہر چیز کے اندر یہ پر سوچ پیدا کرنی چاہیے کہ میری پسند اور ناپسند کا کیا مطلب، اللہ کو پسند ہے کہ نہیں وہ دیکھو، اللہ کو ناپسند ہے وہ دیکھو. اس لیے لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اترانے والے، فخر کرنے والے، تکبر جھاڑنے والے کو پسند کرتے نہیں ہیں. کون؟ الذین یبخلون، جو لوگ بخیلی کرتے. اور پہلے آپ کو مطلب بتلا دیا گیا تھا کہ بخیلی کا مطلب کیا ہے. شریعت نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرے اس کو بخیل کہا جاتا ہے. زکات نہیں دے، صدقۃ الفطر نہ دے، قربانی نہ کرے، حج نہ کرے، فرض ہونے کے باوجود وہ بخیل شرعی. باقی بخیل عرفی کے اندر وہ سب آ جاتے ہیں جو ساتھیوں کو گھر لے جا کے نہ کھلاوے، دعوت نہ کرے، اپنے ڈبے پر ڈبل تالا مار کر کے رکھے اور ساتھیوں کو کبھی چائے بھی نہیں پلاوے، چمڑی آوے ڈمڑی نہ جاوے، وہ سب اس کے اندر عرف کے اندر تو وہ بھی سب آ جاتے ہیں. ویامرون، جو لوگ خود بخیلی کا کام کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی سکھاتے ہیں، خرچ کرے گا نا تو مال ختم ہو جائے گا، زکات دے گا پیسے کم ہو جائیں گے، صدقہ دے گا پیسے کم ہو جائیں گے. خود تو بخیل کے بخیل نے دوسروں کو بھی بخیلی سکھاوے. مدرسے والوں کو بہت دینے گا نہیں، یہ تو سب دعاج کرتے ہیں، چندے والے تو روز آتے ہیں، تو وہ دیتا ہے، تجھے کیا پیٹ میں دکھاوا ہوتا ہے دینے دینے، جو دے رہا ہے اس کو خامخا دوسرے کا ذہن بگاڑ کر کے اس کو روکنے کا کام یہ اچھا نہیں. ویا مرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی سکھاوے کہ اس کی دعوت نہیں کرنے کی، اس کو نہیں کھلانے کا. ومن یتولی اور جو آدمی شریعت میں ضروری احکام سے منہ پھرائے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمید، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے خوبیوں کے مالک ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے رسولوں کو بھیجا. یہاں رسول سے مفسر نے کیا مراد لے لیا؟ ملائکہ کو، کہ ملائکہ نبیوں کے پاس اللہ کے احکام اور وحی لے کر کے آتے تھے. لیکن جمہور مفسرین نے، یہاں علامہ محلی نے علامہ زمخشری کا قول لیا ہے، باقی جمہور مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں پر رسول سے مراد ہیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے بھیجا بالبینات، کھلی ہوئی دلیلوں کو لے کر کے جو ان کی نبوت کے اوپر دلیل تھے، اور بعض میں اس سے احکام مراد لیے کہ کھلم کھلے صاف ستھرے واضح احکام لے کر کے ہم نے نبیوں کو بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے نبیوں کے ساتھ کتاب بھی اتاری، چنانچہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکام کو بیان کرتی تھی، تو احکام بھی ہم نے نبیوں کے ساتھ اتارے آسمانی کتابوں کے اندر، اور کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام لکھ دیے تھے. والمیزان، اور نبیوں کے ساتھ ہم نے ترازو بھی اتارا. یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر سیدھے رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو اتارا. ترازو اتارنے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، میزان سے شریعت کے احکام مراد ہے، جو صحیح اور غلط کی بہترین ترازو ہے، جو حق اور باطل کی بہترین ترازو ہے. نمبر دو، یہاں میزان سے مراد ہیں انصاف، کیونکہ انصاف کرنے سے دنیا کے اندر جو ہے امن و امان باقی رہتا ہے. نمبر تین، واقعی ترازو، حضرت جبرائیل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے ترازو لے کے آئے، اس کو کہتے ترازو، اس سے تول کے بیچو اور صحیح صحیح دو، اور امت کو سکھاؤ کہ اس طرح ترازویں بنا لے. اور بات کہتے ہیں کہ انزال میزان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترازو بنانے کے اسباب اللہ نے اتارے، لوہا اتارا، انسانوں کو عقل دی کہ لوہے میں سے کیسے اس کے پلڑے بنانے کے، کیسے اوپر والا بنانے کا، کیسے کاٹلے بنانے کے، یہ اس کے اسباب جو ہے مراد لیے گئے ہیں. تو ہم نے آسمان سے کتاب اتاری نبیوں کے ساتھ، جس میں احکام لکھے ہوئے تھے، اور ترازو بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر سیدھے قائم رہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے آسمان سے لوہا بھی اتارا. ان آیت کی روشنی میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چار برکتیں زمین کے اوپر اتاری. پہلی چیز لوہا، نمبر دو آگ، نمبر تین پانی، نمبر چار نمک. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بابرکت انسانوں کے واسطے اتاری ہے، یعنی بھیجیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا. لوہا اتارنے کا کیا مطلب؟ کانوں سے لوہے نکالے، کان معدن، اس میں سے لوہا نکالا، مائنس، اس میں سے جو ہے لوہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے اتارا. جو لوگ مفسرین نے بہت اچھا نقطہ لکھا ہے کہ پہلے کتاب کا ذکر ہوا باب برابر، کہ جو لوگ کتاب کے احکام پڑھ کے سدھر جاوے ان کے لیے تو کتاب کافی ہے، لیکن کتاب کے احکام پڑھ کے بھی نہ سدھرے اور کتاب کے احکام کا انکار کرے تو ان کے لیے لوہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد بھی سیف کیا جائے گا اور ان کے ساتھ قتال بالاسلحہ کیا جائے گا. تو انزلنا الحدید اور ہم نے لوہا اتارا آسمان سے. علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت نقل کی کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو تین لوہے کی چیزیں ساتھ لے کر کے آئے, ایک سانسی سنسی, دوسرا ہتھوڑا اور تیسرا نہائی. یہ تین چیزیں لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے. اور بعض نے وانزل الحدیث کے مطلب یہ بھی آئے وحی کے ذریعے سے ہم نے سکھایا کیسے صنعتیں ایجاد ہوں, کیسے جو ہے کاریگریاں ہوں اور کیسے جو ہے لوہے میں سے مختلف چیزیں بنائی جائے اور تیار کی جائے. اس زمانے میں اکثر ترقیات کی چیزوں کا دار و مدار لوہے کے اوپر ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, اس کے اندر جو ہے بہت سخت لڑائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخالفوں کے اوپر رعب, ان کو انصاف کا پابند بنانا اور ان کو شریعت کے احکام کا پابند بنانا اس کے اندر پایا جاتا ہے. ومنافع للناس, اور اس کے اندر بہت سارے فائدے ہم نے لوگوں کے لیے رکھے, ہزاروں فائدے لوہے سے متعلق ہے. کاش کے مسلمانوں کی بڑی بڑی اسٹیل انڈسٹریز ہو جیسے کہ ٹاٹا اسٹیل ہے, اسی طرح کوئی مسلمانوں کی اسٹیل کمپنی ہو اور اس پر یہ آیت لکھی جائے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے جہاد کے حالات کے ذریعے سے, اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب یعنی بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ کے دین کی مدد کرے, جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرے, یہ سب جو ہے ان مومنوں کا سیوا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ پہلے نمبر پر دیکھو کتاب رکھی پھر لوہا رکھا گیا, اس سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں فتنہ فساد رکے گا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعے تعلیم اور تربیت کی برکت سے. فتنہ فساد روکنے کا بہترین ذریعہ کتاب اللہ کی تعلیم اور تربیت. باقی حدیث کا استعمال یہ تو ایک مجبوری کے درجے کے اندر ہے, تو یہ مجبوری کے درجے کا بیان ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا. آج دنیا میں ہوتا کیا ہے, قوانین سخت سے سخت بنائے جاتے ہیں, اس پر سخت سے سخت سزائیں بتلائی جاتی ہے, لوہے کی جو ہے جیلیں بنائی جاتی ہے, لیکن اصل پہلی چیز کتاب یعنی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنی تربیت نہیں کی جاتی. بغیر تربیت کے قانون کوئی فائدہ دیتے نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ حکومتیں تربیت کرے انسانوں کی. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے وے ظاہری طور کے اوپر کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے, اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب بغیر دیکھے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقت والے ہیں, بڑے زبردست ہے, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, اللہ خود بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا, چونکہ یہ دو انبیاء ان کے بعد والے سب کے لیے جد امجد کی حیثیت رکھتے ہیں. طوفان نوح کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد, اور پھر باپ کے اندر جتنے انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اس لیے ان دو نبیوں کے کثیر الاولاد اور ان کی اولاد میں کثیر الانبیاء ہونے کی وجہ سے ان کا خصوصی تذکرہ کیا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے, عربوں کے اب بھی وہی, رومیوں کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی حضرت ابراہیم. اور پکی بات یہ کہ ہم نے حضرت نوح کو حضرت ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. کون کون سی؟ تورات, انجیل, زبور, قرآن. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, اس لیے قرآن بھی ان کی اولاد میں آیا ایسا کہا جائے گا. فمنہم مہتد, ان کے اندر بہت سارے لوگ ایمان لا کے ہدایت پر آ گئے. کثیر منہم فاسقون, ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہ لا کر نافرمان ہوئے. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا, پھر ہم نے ان دو نبیوں کے نقش قدم کے اوپر ہمارے دوسرے رسولوں کو بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے عیسی ابن مریم کو بھیجا ان کے پیچھے اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی. چونکہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں یہودیوں کو خصوصی مخاطب بنایا گیا, کہیں کہیں جگہ پر نصارہ کو بھی خصوصی مخاطب بنایا گیا, اس لیے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہی دو بڑی قومیں تھیں اور یہی دونوں قومیں تعلیم یافتہ, مہذب, بااخلاق سمجھی جاتی تھی. ان کے ایمان لانے کے اوپر بڑے ایمان کی امید تھی کہ دنیا کے سب لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے, اس لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کر کے ایمان کی دعوت دی گئی کہ ہم نے پھر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھیج کر ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی.